أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی سید ملک علی نور محمد اور فاطمہ بنت احمد مرحومین کے لیے. اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد. کل کے مجلس میں نے ایسا کہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. یہ ساری نعمتیں بہت ہی گرا بہا بلکہ بے بہا ہیں, لیکن یہ ساری نعمتیں یکساں بھی نہیں ہیں. کچھ نعمتیں وہ ہیں جنہیں کچھ نعمتوں پر فضیلت حاصل ہے. یعنی اگر کبھی ہم کسی نعمت کو کسی نعمت کی خاطر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں تو جس نعمت کی فضیلت کم ہے اس نعمت کو قربان کر دیں گے, اس نعمت کو بچانے کے لیے جس کی فضیلت اور قدر و قیمت زیادہ ہے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے جن نعمتوں کو پہچانا ہے, جنہیں ہم نعمت سمجھتے ہیں, جن کے مل جانے پر خوش اور جن کے چھن جانے سے ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں, ان کا تعلق صرف مادی نعمتوں سے ہے. اگر ہمیں دولت دنیا مل جائے, اگر ہمیں دنیا کا عہدہ و منصب مل جائے, اگر ہمیں دنیا میں عزت و شہرت مل جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے, اور جب یہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بے معنی ہو گئی ہے, گویا ہماری زندگی کا خاتمہ ہو گیا, اب جینے کا یہ جو ہے مزہ ہی کیا ہے. جبکہ قرآن کی روشنی میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ان کے علاوہ بھی کچھ نعمتیں ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کے علاوہ کچھ نعمتیں ہیں بلکہ وہ نعمتیں اتنی قیمتی نعمتیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں ان مادی نعمتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ کسی گنتی شمار ہی میں نہیں ہے. وہ نعمت نعمت ایمان ہے, وہ نعمت نعمت حب اہل بیت ہے, وہ نعمت نعمت تشیع ہے, وہ نعمت نعمت دیداری ہے. ایک شخص تھا جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہر سال زیارت کے لیے آتا تھا, ہر سال حج بیت اللہ سے مشرف ہوتا تھا اور حج کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا امام کی زیارت کے لیے. کئی سال گزر گئے اس کا آنا نہیں ہوا. ایک سال اس کا ایک دوست آیا امام سے ملنے کے لیے. امام نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیسا حال ہے, وہ کس حال میں ہے. تو اس شخص نے بیان کیا کہ مولا اس کا حال تو بڑا خراب حال ہے, بیچارہ غربت کا شکار ہو گیا ہے, کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے, بزنس ختم ہو گیا ہے, کوڑی کوڑی کا محتاج ہے, اسی لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پایا, اتنے برس ہو گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں آ نہ سکا. اگر اس کے پاس دولت ہوتی, اگر وہ ثروت مند ہوتا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا. امام نے کہا میں نے یہ سب نہیں پوچھا ہے. کیفا دینہ, हम जब उसका हाल पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं कि उसके पास दौलत कितनी है, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो समाज में उसके पास शोहरत है या शोहरत नहीं है। उहदा मनसब कैफा दीन हो, हम जो उसकी हालत पूछ रहे हैं तो उसके दीन की हालत के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका दीन कैसा है, कैफा दीन हो। जवाब दिया मौला, वो तो बहुत अच्छा है, कमा तुहिब, जैसा आप चाहते हैं उसका दीन वैसा ही दीन है, उसके अकायद वैसे ही हैं जैसे आप पसंद करते हैं, उसके आमाल वैसे ही हैं जैसे आप पसंद करते हैं, उसका अखलाक वैसा ही है जैसा आप पसंद करते हैं, नमाज रोजा हज ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई कमी नहीं है। इमाम ने सुन के फरमाया वल्लाहे हुवल गनी, खुदा की कसम वो मालदार है, तुम उसे गरीब क्यों कह रहे हो। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वल्लाहे हुवल गनी, खुदा की कसम वही मालदार है, बकिया सब मोहताज हैं। जिसके पास दीन नहीं है, जिसका अकीदा फासिद है, जिसका अमल बेकार है बातिल है, वो फकीर है, चाहे उसके यहां दौलत के ढेर क्यों ना लग जाए। मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बड़ी प्यारी हदीस है मौला की, यूं तो सारी ही हदीसें उनकी अजीम शान हैं, गिरां कद्र हैं, लेकिन इसे खास तौर से सुनिएगा। आमतौर से हम कहते हैं कि फला के घर में डाका पड़ गया है, खुदा ना खास्ता फला के घर में चोरी हो गई है, उसका माल लुट गया है, बेचारा लुट गया। ये जो है लुटा हुआ शख्स कौन है? जिसकी दौलत लुट जाए वो लुटा हुआ शख्स है, जिसके घर में डाका पड़ जाए वो लुटा हुआ शख्स है, जिसे रास्ते में जो है लुटेरे घेर करके उसका सब कुछ छीन ले वो लुटा हुआ शख्स है। बोला फरमाते हैं अल मसलूब मन सुलेबा दीनो, लुटा हुआ शख्स वो है जिसका दीन लुट जाए, जिसकी दौलत लुट गई है, जिसके घर में डाका पड़ गया है, जिसे लुटेरों ने रास्ता बंद करके उसका सारा माल छीन लिया है, उसे दाने दाने का मोहताज बन गया है, लुटा हुआ वो नहीं है। अल मसलूब मन सुलेबा दीनो, लुटा हुआ शख्स वो है जिसका दीन लुट गया हो। हमें अगर हमारा माल लुट जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, सारी तवज्जो हमारी होती है, घर को इतना मजबूत बनाते हैं, ताले पे ताले लगा देते हैं, तरह तरह के ताले लगाते हैं, इसे चोर तोड़ ना सके, जिसे चोर खोल ना सके, ज्वेलरी को अपनी दौलत को हम ये जो है वो तिजोरियों में रखते, यकीनन रखिए इससे मना नहीं किया जाता है, लेकिन अकीदे को खुला छोड़ देते हैं, दीन को खुला छोड़ देते हैं, अखलाक को खुला छोड़, जो लुटेरा आए लूट के लेकर के चला जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं रह जाती है। बच्चे को या बच्ची को अगर हमने कोई कीमती चीज दिला दिया, कोई घड़ी अगर उसे कीमती दे दिया, 10 दफा कहते हैं बेटा इसका ख्याल रखना, बेटी इसका ख्याल रखना, लेकिन कितनी दफा ताकीद करते हैं कि बेटा अपने दीन का ख्याल रखना। अल मसलूब मन सुलेबा दीनो, मसलूब वो नहीं है जिसका माल लुट जाए, लुट ये जो है लुटा हुआ इंसान वो नहीं है जिसकी दौलत छिन जाए, जिसके घर में डाका पड़ जाए। अल मसलूब मन सुलेबा दीनो, आज आप देखें कि आज इस्लाम दुश्मन ताकतें जहां हमारे मादी ज़खायर को लूटने के लिए कोशिश कर रही हैं, उससे ज्यादा आज उनकी कोशिश है हमारे दीन को लूटने की। ये तरह तरह की किताबें, तरह तरह के टीवी के ये जो है प्रोग्राम, तरह तरह के इंटरनेट के ऊपर आने वाली खुराफात, ये सारी चीजें क्या हैं? उन्होंने हमारी सकाफत के ऊपर, हमारे तमद्दुन के ऊपर, हमारे दीन के ऊपर शबखून मारा है, हमारे दीन के ऊपर हमला आवर हैं, और हमें होश नहीं है इस बात का, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे दीन को लूट लिया, हमारे तमद्दुन को लूट लिया, हमारी तहजीब को हमसे छीन लिया, फिर हमारे कुदरती जखायर को लूटने में उन्हें कोई तकलीफ ना होगी, वो किसी फौजी हमले के बगैर ही सब कुछ लूट के लेके चले जाएंगे, फिर हमारे मुकद्दरात पर हुकूमत करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लिहाजा जिस चीज की सबसे ज्यादा आज उम्मत इस्लामिया को जरूरत है वो इस बात की है, जहां वो अपने कुदरत ज़खायर की हिफाजत करती है, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, उससे ज्यादा जरूरत है अपने दीन की सरहदों की हिफाजत के लिए। لیکن افسوس اگر ملکوں کی سرحدوں کے لیے فوجیں لگا دی جاتی ہیں، اگر اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اس کے لیے اگر خون بھی بہانا پڑتا ہے تو وہاں پر انہیں کوئی انتہا پسند نہیں کہتا، لیکن اگر دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کوشش کی جاتی ہے، اگر دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لوگوں سے گفتگو کی جاتی ہے تو فوراً الزام لگنے لگتا ہے یہ کٹر پنتھی اچھی چیز نہیں ہے۔ سرحدوں کی، یہ جو ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت زیادہ اہم ہے یا عقیدے کی حفاظت زیادہ اہم ہے؟ ملک کی سرحدوں پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا، دو چار انچ آگے بڑھائی مقابل کی فوج، تو کیا گیا؟ زمین کا ٹکڑا چلا گیا۔ لیکن اگر دینی سرحدیں خالی رہ گئیں، اور خدا نہ خواستہ اگر دین سے ہم محروم ہو گئے یا دین کے کسی ایک حصے سے ہم محروم ہو گئے، محرومیت چاہے عقیدے کے لحاظ سے ہو، چاہے اخلاق کے لحاظ سے ہو، چاہے احکام کے لحاظ سے ہو، اس سے بڑی محرومیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ابو ذر اپنے دین کی حفاظت کے لیے جتنا انہوں نے جہاد کیا، اور جناب ابو ذر کو یہ جو ہے جلا وطن کیا جا رہا ہے، ربضہ بھیجا جا رہا ہے، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کسی کا حق مارا تھا ابو ذر نے، کسی بے گناہ کو قتل کیا تھا ابو ذر نے، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی ابو ذر نے؟ ابو ذر کا صرف ایک گناہ تھا کہ ابو ذر اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ایک ہی تو گناہ تھا ابو ذر کا، اور کیا تھا؟ اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے ابو ذر تیار نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے اس سودا نہ کرنے کے نتیجے میں جو تکلیفیں برداشت کرنا ہے ابو ذر کو، جو مصائب جھیلنا ہے ابو ذر کو، اسے تصور کر کے بھی انسان دہل جاتا ہے، تصور کر کے بھی انسان دہل جاتا ہے۔ جس وقت حاکم وقت نے ابو ذر کو مدینے سے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیا، ساتھ میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ابو ذر کو رخصت کرنے کوئی نہ جائے گا، حکومت وقت کی طرف سے پابندی ہے کہ ابو ذر کو رخصت کرنے کوئی نہیں۔ ابو ذر قتلگاہ کی طرف جا رہے ہیں، جلا وطن نہیں کیے جا رہا، وہاں سے زندہ پلٹ کے ابو ذر نہیں آئیں گے۔ لیکن مولا کائنات اور حسنین نے حکومت وقت کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے آ گئے۔ جس وقت جناب ابو ذر کو مولا کائنات رخصت کر رہے تھے، اس وقت جو خطبہ مولا نے دیا ہے، مختصر تھا خطبہ، خطبے سے مراد کوئی ممبر پہ آ کر کے تقریر نہیں ہے، چند جملوں کا یہ جو ہے مکالمہ ہے جو ابو ذر سے کیا ہے، نجل البلاغہ میں یہ پورا خطبہ جو ہے موجود ہے۔ مولا ابو ذر سے خطاب کر کے، یا ابو ذر غضبت للہ، اے ابو ذر اگر تم نے جھگڑا مول لیا ہے، اگر تم نے حکومت وقت سے جھگڑا مول لیا ہے، تمہارے جھگڑے کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا، غضبت للہ، اے ابو ذر تم نے حکومت وقت کے خلاف جو غصہ کیا، جو غیظ میں آ گئے، تمہارے غصے کا سبب اللہ تھا۔ فرجو من غضبت لہ، تو ابو ذر تم اسی سے جزا کی امید رکھو جس کے خاطر تم نے جھگڑا مول لیا ہے۔ بڑا ظریف جملہ ہے۔ اکثر اوقات ہم لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں اور جزا دنیا والوں سے چاہتے ہیں، اور وہ ملتی نہیں ہے، نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ شروع میں آئے ہیں سینٹروں میں، ادھر ادھر دین کے کاموں میں بڑے انہماک سے کام کر رہے ہیں، دو چار سال کے بعد دیکھا بالکل یہ جو ہے گوشہ نشین۔ کیوں بھائی؟ ارے مولانا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا مرے جاؤ ان کے پیچھے، یہ سوائے گالیوں کے، سوائے الزامات کے ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا ثابت قدم رہنا مشکل ہوتا ہے، میدان میں آ جانا بعض اوقات آسان ہوتا ہے، لیکن میدان میں ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہذا مولا کائنات ابو ذر سے خطاب کرتے ہیں، ابو ذر کو حوصلہ بڑھاتے ہیں، ابو ذر کو آنے والے مشکلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ابو ذر یہ مت سمجھنا کہ اگر تم جا رہے ہو تو کل کوئی جو ہے وہ صلوات اور سلام کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا، ہو سکتا ہے تمہیں ربضہ کے میدان میں بھوکے اور پیاسے دنیا سے چلے جانا پڑے۔ فرجو یا ابا ذر انکا غضبت للہ، اے ابو ذر تم نے غصہ کیا، تم غصے میں آئے ہو اللہ کی خاطر، تم نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی اللہ کی خاطر۔ فرجو من غضبت لہ، تو جس کی خاطر تم نے یہ تحریک چلائی ہے، جس کی خاطر تم غصے میں آئے ہو، جس کی خاطر تم غیظ میں آئے ہو، اجر کی امید بھی اسی سے رکھنا۔ بندگان خدا سے امید نہ رکھنا ورنہ مایوسی کے سوا کچھ نہ ملے گا تمہیں. فرج من غضبت للہ ان القوم خافوا علیک ان القوم خافوک علی دنیاہم وخفتہم علی دینک. ایک خطرہ حکومت کو تم سے تھا اور ایک خطرہ تمہیں حکومت سے تھا. ایک ڈر حکومت کو تم سے تھا اور ایک ڈر تمہیں حکومت سے تھا. حکومت کو کس چیز کا خطرہ تھا؟ ان القوم خافوک علی دنیاہم. حکومت کو تم سے خطرہ یہ تھا کہیں تم ان کی دنیا ان سے نہ چھین لو، کہیں تم ان کی دنیا تباہ نہ کرو جو محل انہوں نے اپنے لیے بنا رکھے تھے، جو رنگین زندگیاں انہوں نے اپنے لیے سجا رکھی تھی، کہیں ان کی رنگین زندگیوں کو تم ان سے نہ چھین لو. یہ انہیں خطرہ تم سے تھا، تمہاری تقریروں سے، تمہارے بیانات سے، تمہاری جو ہے گفتگو سے یہی نظر آ رہا تھا انہیں. وخفتہم علی دینک، انہیں اپنی دنیا کا تم سے خوف تھا، تمہیں اپنے دین کا ان سے خوف تھا کہ کہیں ان کے سامنے خاموشی، ان کی جو ہے کاسا لیسی، ان کی خوشامت پسندی، ان کے دربار میں ان کی مدح و ثنا تمہارے دین کو تباہ نہ کر دے. تمہیں دنیا تو مل جاتی، تمہیں دولت تو مل جاتی، تمہیں عہدے تو مل جاتے. ایسا نہیں تھا کہ خلافت وقت ابو ذر کو محروم رکھتی. ابو ذر کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، جو عہدہ مانگتے ابو ذر دے دیا جاتا، گورنر بننا ہے وہ مل جاتا، جتنی دولت ابو ذر مانگتے انہیں دے دی جاتی. اور ایسا نہیں ہے کہ پیشکش نہیں ہوئی ابو ذر کو، ابو ذر کو پیشکش کی گئی. جس وقت جناب ابو ذر کو یہ جو ہے شام یہ جو ہے بھیجے گئے ہیں، جب مدینے کی حکومت عاجز آ گئی ہے ابو ذر سے، تو ان کو معاویہ کے پاس شام بھیج دیا کہ شام میں آ کر کے بہتوں کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے، بہت سے لوگ لائن میں لگ گئے ہیں، بہت سے لوگ راستے پہ آ گئے، بھیج دو ابو ذر کو ہمارے پاس. جناب ابو ذر جب شام پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد بھی جناب ابو ذر اپنے طریقے سے باز نہیں آتے ہیں، وہی باتیں ہیں، وہی لہجہ ہے، وہی تقریر ہے، وہی انداز ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا موقع محل دیکھ دیکھ کر کے بولتے ہیں کس امام باڑے میں کون سی چیز چلے گی. ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ تبلیغی مسجد پسند کی جاتی ہے، وہاں تبلیغی مسجد پڑھ دیں گے، دوسری جگہ پر دوسرے قسم کی پسند کی جاتی ہے وہ والی وہاں پڑھ دیں گے. ابو ذر شام پہنچے، لیکن شام پہنچنے کے بعد بھی ابو ذر کا انداز وہی ہے جو مدینے میں انداز تھا. اب معاویہ نے امر عاص سے جو ہے مشورہ کیا کہ کیسے ان کو خاموش کیا جائے، کیسے انہیں خریدا جائے، کیونکہ وہاں بڑے بڑے جا کر کے یہ جو ہے بک جایا کرتے تھے. کیا امر عاص نے کہا، دیکھیے ہر ایک کی ایک قیمت ہوتی ہے، کوئی 10 میں بکتا ہے، کوئی 100 میں بکتا ہے، کوئی 1000 میں بکتا ہے، کوئی 1,00,000 میں بکتا ہے، کوئی 1,00,000,000 میں بکتے سبھی ہیں، قیمتیں الگ الگ ہیں. البتہ انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا، اس سے زیادہ تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا، سب بکتے ہیں، قیمتیں الگ الگ ہیں، ذرا ان کی قیمت زیادہ چکانی پڑے گی. معاویہ نے دربار میں جب بلانے سے پہلے، کچھ کام لینے سے پہلے، بعضوں سے کام لے کر کے پیسہ دیا جاتا ہے، یہاں پر اجرت پہلے دی جا رہی ہے، اپنے یہ جو ہے قاصد کو بھیجا تھیلی کہ یہ آپ کو خلیفۃ المسلمین، آپ کو یہ جو ہے امیر معاویہ جو خلیفہ تو اور امیر شام نے آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے، غلام لے کر کے آیا. معاویہ نے کہا کیا کوئی کہیں سے یہ جو ہے مال غنیمت آیا ہے، مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے؟ معاویہ نے جو ہے صبح تک کا بھی انتظار نہ کیا اور رات ہی میں بھیج دیا ہمارے پاس. کہ نہیں حضور، یہ تقسیم مقسیم نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے خصوصی اسپیشل تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے خصوصی تحفہ ہے. ابو ذر نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، جانتے تھے اس کی قیمت کیا دینی پڑے گی. یہ دولت، یہ اشرفیوں کی تھیلیاں خامخواہ نہیں بھیجی گئی ہیں، اشرفی کی تھیلی واپس آ گئی. اب اس کے بعد معاویہ نے کہا یہ تو نہیں پھنسے. امر عاص نے کہا پھنسیں گے کیوں نہیں، ہر ایک کو بہکانے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، ہر ایک کا شیطان الگ طرح کا ہوتا ہے، یہ تحفے کے نام پہ نہیں لیں گے، ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ نہیں مانیں گے. جو غلام لے کر کے پہلے گیا تھا اشرفی کی تھیلیا، اس غلام کو بلایا، کہا تم آزاد ہونا چاہتے ہو؟ کسے آزادی نہیں چاہیے، ہر غلام کی خواہش یہ ہے کہ اسے آزادی مل جائے. کہا ہاں بالکل میں آزاد ہونا چاہتا ہوں. کہا تمہاری آزادی موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ قبول کر لیں. اگر ابو ذر نے تھیلی قبول کر لی ادھر تھیلی قبول ہوئی ادھر تم آزاد. تو ابھی تک تو یہ جو ہے نوکر بن کے گیا تھا, قاصد بن کے گیا تھا, اسے کیا ہے قبول کریں چاہے قبول نہ کریں. اب اس کا اپنا مسئلہ ہو گیا, اب اس کا اپنا معاملہ ہو گیا, اسے اپنی آزادی چاہیے. تھیلی لے کر کے جناب ابو ذر کے پاس آیا. ابو ذر کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم آزاد ہو جائیں؟ تمہاری تقریروں سے تو یہی لگتا ہے کہ تم غلاموں کے ہم نوا ہو, تم یہ جو ہے مسیحا ہو غلاموں کے, تم نے ہمیں لوگوں کی آزادی کے لیے, ہمیں لوگوں کے حقوق کے لیے اتنی ساری مشکلیں تم نے ہمارے ہم لوگوں کے لیے جو ہے برداشت کی ہے, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم آزاد ہو جائیں؟ ابو ذر نے کہا کیوں نہیں, میری تو خواہش ہے, دلی خواہش ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ. کہا میری آزادی آپ کے ہاتھ میں ہے, میری آزادی آپ کے ہاتھ میں, آپ اگر چاہیں تو میں آزاد ہو سکتا ہوں. کہ میرے ہاتھ میں کیسے ہے؟ کہ اگر آپ یہ تھیلی قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا, آپ کے تھیلی قبول کرتے ہی میں آزاد ہو جاؤں گا. کیا جواب دیتے جناب ابو ذر؟ اتقوا من فراست المومن, مومن کی ذہانت سے بچو, ڈرو مومن کے ذہانت. مومن بے وقوف نہیں ہوتا ہے, مومن سازشوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے. ابو ذر نے کہا میں چاہتا تو ہوں کہ تو آزاد ہو جائے, اپنے کو غلام بنا کر کے تجھے آزاد نہیں کرانا چاہتا. تھیلی لے لوں گا تو آزاد ہو جائے گا, مگر میں ہمیشہ کے لیے معاویہ کا غلام بن جاؤں گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ایسا نہیں ہے کہ ابو ذر کو مال دنیا دیا نہیں گیا تھا, ابو ذر کو پیشکش ہوئی تھی. فرماتے ہیں ان القوم خافوک علی دنیاہم وخفتہم علی دینک. اے ابو ذر, انہیں تم سے خوف تھا اپنی دنیا کے سلسلے میں, کہ اگر ابو ذر کی زبان چلتی رہی, اگر ابو ذر زندہ رہ گئے, اگر ابو ذر سماج میں رہ گئے تو ہماری یہ حکومت باقی نہیں بچے گی, ہمارا یہ اقتدار خطرے میں ہے, ہماری یہ دولت خطرے میں ہے. یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, یہ جو عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, یہ جو ناجائز طریقے سے دولتوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں, اس میں روک تھام لگانا پڑے گی. اور تمہیں خوف یہ تھا کہ اگر تم ان کے ہم نوائی کرنے لگے, اگر تم ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے, اگر تم ان کے ظلم پر خاموش رہ گئے تو تمہارا دین خطرے میں پڑ جائے گا. امام فرماتے اترک فی اترک فی ایدیہم ما خافوا علیک, و اترک فی ایدیہم ما خافوا علیک, وہرب بما خفتہم. اے ابو ذر, جو چیز جس چیز کا انہیں تم سے خوف ہے انہیں چھوڑ دو, اور جس چیز کا تمہیں ان سے خوف ہے اسے لے کر کے یہاں سے چلے جاؤ. انہیں دنیا کا خوف ہے, انہیں مال دولت کے, انہیں مال و دولت کے چھن جانے کا خوف ہے, مال و دولت ان کے لیے چھوڑ دو اور اپنا دین بچا کر کے تم چلے جاؤ. فما احوجہم ما عندک. اے ابو ذر, فما احوجہم ما منعتہم. ابو ذر, جو چیز تم بچا کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہو اس کی انہیں زیادہ ضرورت ہے. وما اغناک عما منعوک. اور جس چیز سے انہوں نے تمہیں محروم رکھا ہے اس سے تم بے نیاز ہو. تم دین بچا کے لے جا رہے ہو دولت ان کے پاس, وہ تمہیں نعمتیں دنیا سے محروم کر رہے ہیں, وہ تمہیں مدینے کی زندگی سے محروم کر رہے ہیں, تمہیں رضہ بھیج رہے ہیں جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جہاں پینے کے لیے میسر نہیں ہے, وہ تمہیں آب و دانے دنیا سے محروم کر رہے ہیں. تمہاری وہ شخصیت ہے کہ تم ان مال دنیا سے بے نیاز ہو, لیکن جو چیز تم لے کر جا رہے ہو اپنے ساتھ وہ دین ہے اور انہیں دین کی زیادہ ضرورت ہے. وستعلم من الرابح غدا, کل پتا چلے گا کہ فائدے کا سودا کس نے کیا, کون فائدے میں رہا, کل قیامت کے دن معلوم ہوگا. تم جو دین بچا کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے تم فائدے میں ہو, یا یہ جنہوں نے دین کو بچا لیا دنیا کو قربان کر دیا یہ فائدے میں ہے. ستعلم من الرابح غدا واکثرهم حسدا, کل معلوم ہوگا کس کی زندگی قابل رشک ہے, किसकी जिंदगी काबिल गिप्त है, कल जब कयामत का दिन होगा, जब हिसाब और किताब होगा, दुनिया वालों का हिसाब, दीन वालों का हिसाब, दीन वाले जन्नत में, दुनिया वाले जहन्नम में, कल कौन हसरत से कहेगा काश इनके जैसे हम हो जाते, आया अबू जर कहेंगे काश इनके जैसे हम भी होते, या ये कहेंगे काश इनके जैसे हम हो जाते। ए अबू जर, तुम अपने दीन को बचा करके लेकर के चले जाओ, तुम घाटे में नहीं हो अबू जर, तुम फायदे में हो। उसके बाद इमाम फरमाते हैं वलो अन्न समावात वल अर्ज़ीन कानता रतकन अला अब्दिन सुम्म तकल्लाह। बड़ा अजीम जुमला इमाम फरमाते हैं, अगर जमीन और आसमान सारे के सारे, जमीन और आसमान के सारे दरवाजे बंदे मोमिन पर बंद हो जाएं, यानी जीने का कोई जरिया ना बचे उसके लिए, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, हयात के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, दौलत से उसे महरूम कर दिया गया, इख्तदार से उसे महरूम कर दिया गया, उससे कोई मामला करने को तैयार नहीं है, कोई सौदा करने को तैयार नहीं है, तरह तरह की पाबंदियां उसके ऊपर लग रही हैं, नाकाबंदी उसकी हो रही है, फौजी घेराव उसके ऊपर हो रहा है, पानी बंद कर दो, खाना बंद कर दो, तजारत बंद कर दो, इनसे ताल्लुकात को तोड़ लो, सारे रास्ते अगर बंद हो जाएं, और इन तमाम तकलीफों को देखने के बावजूद इंसान तकवाए इलाही से दूरी अख्तियार ना करे। सुम्म तकल्ला, देखिए अच्छे हालात में तकवा अख्तियार करना बड़ा आसान होता है। हम जॉब पे जा रहे हैं, ना हमें कोई नमाज से रोक रहा है, ना कोई हमें रोजे से रोक रहा है, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, रोजा भी रख सकते हैं, हज भी बजा ला सकते हैं, नौकरी भी नहीं छूटेगी, जॉब अपनी जगह बरकरार, कारोबार अपनी जगह बरकरार, ये एक आसान काम है, अगरचे आसान काम भी हम करने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बात तो वहां होती है जहां दीन को अपनाने के नतीजे में हमें नेमतें दुनिया से महरूम होना पड़ जाता है, नमाज पढ़ने के नतीजे में जॉब से महरूम हो जाएंगे, रोजा रखने के नतीजे में बिजनेस से महरूम हो जाएंगे, हज जाने के नतीजे में शहरी हुकूक से महरूम कर दिए जाएंगे, तरह तरह की बंदिशें हैं सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर रहे हैं। अगर तुमने अदल इंसाफ का नाम लिया तो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। ऐसे मौके के ऊपर अल्लाह के तकवे पर बाकी रह जाना, ऐसे मौके पर अल्लाह का इताअत गुजार बंदा बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। इमाम फरमाते हैं या अबादर लो अन्न समावात वल अर्ज़ीन कानता रतकन अला अब्दिन, अगर अल्लाह के किसी बंदे पर जमीन और आसमान का काफिया तंग हो जाए, काफिये हयात तंग कर दिया जाए, कोई जाए मफर नहीं है, कहीं नहीं जा सकता है, कोई इसकी एक पैसे से जो है मदद करने को तैयार नहीं है, कोई इनके साथ मामला करने को तैयार नहीं है, कोई इनके साथ कारोबार करने को तैयार नहीं है, फिर भी अगर इंसान अपने मौकिफ पर डटा रह जाए, बड़ा मुश्किल काम है, अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, अपनों की तरफ से भी ताने दिए जाने लगते हैं कि इनके पास तो अकल नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं है, इनके पास खिरद नहीं है, अगर अकल होती तो बहरहाल इंसान को कुछ ना कुछ जो है मुफाहमत तो करना ही पड़ती है, नहीं सुम्मत तकल्लाह, उसके बावजूद अगर अल्लाह, अगर इंसान जो है अल्लाह का तकवा अख्तियार करे तो अल्लाह क्या करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते फिर खोलता है, फिर अल्लाह उसके लिए रास्तों को खोल देता है। ए अबू जर, तुम जा रहे हो, वहां जा रहे हो जहां तुम्हारा कोई वाली वारिस नहीं है, अल्लाह, अल्लाह के सिवा पूरे रब्जे में कुछ नहीं है, ना एक कतरा पानी का इंतजाम है, ना वहां खाने का इंतजाम है, लेकिन अबू जर याद रखना, अगर तुम वहां गए तो जाने के बाद ला तू नसन्ना इल्ला الحق वला तौहशन्ना इल्ला الباطل। ए अबू जर, अगर किसी को अपना अनीस समझना तो फकत हक है, किसी को अगर अपना मुनिसो हमदम समझना तो हक के अलावा किसी को अपना मुनिसो हमदम न समझना, और वला तौहशन्ना इल्ला الباطل। और अबू जर देखो, अगर किसी चीज से डरना, किसी चीज से वहशत ज़दा होना तो वो बातिल है, हक के साथ रहते हुए कितनी भी मुश्किल तुम पर आ पड़े तुम्हें खौफ नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहशत-ज़दा नहीं होना चाहिए, अगर हक है तो इससे बड़ी बात क्या है, सब कुछ छिन जाए हमसे लेकिन अगर हमारी जिंदगी हक के साथ है। ला तुनसन्ना इल्ला الحق वला तौहशन्ना इल्ला الباطل। अबू जर देखो, अगर किसी से उनसे इख्तियार करना, किसी को अपना हमदम समझना, किसी को अपना दोस्त समझना तो वो हक है। और अगर किसी चीज से फरार अख्तियार करना, किसी चीज से अगर वहशत ज़दा होना चाहते हो तो वो बातिल है। बातिल से हमेशा वहशत ज़दा रहना और हक से हमेशा उन्स इख्तियार करते रहना, हक से हमेशा मानूस रहना। अबू जर, अगर यह चीज तुम्हें हासिल हो गई है तो दुनिया की गोया हर चीज तुम्हें हासिल हो गई है। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, अबू जर अभी भी मौका है, अगर तुम लो अकबल ता दुनिया हम ला हब्बूक, ये जो तुम्हें जिला वतन कर रहे हैं, ये जो तुम्हें रब्जा के मैदान में भेज रहे हैं, अगर तुम इनकी दुनिया को कबूल कर लेते तो ये तुमसे दुश्मनी के बजाय तुमसे मोहब्बत करते। अबू जर में कोई कमी नहीं है, अबू जर से दुश्मनी की वजह अबू जर नहीं है, अबू जर से दुश्मनी की वजह अबू जर का वो अकीदा है, अबू जर का वो ईमान है, अबू जर का वो अमल है। अबू जर अगर आज अगर तुम उनकी दुनिया से मोहब्बत करने लगो, आज अगर तुम उनकी दुनिया कबूल कर लो तो ला हब्बूक वलो करजता मिनहा ला मनूक, और अगर उनके साथ उठने बैठने लगो, उनके हम प्याला बन जाओ, उनकी दुनिया में से कुछ हिस्सा उनका ओहदा कबूल कर लो तो तुम्हारे लिए हर तरह का तहफ्फुज़ हासिल है। फिर न रब्जा है न रब्जा की सख्तियां हैं, लेकिन अबू जर ये सब चीजें तो तुम्हें मिल जाएंगी, ओहदा मिल जाएगा, मनसब मिल जाएगा, लेकिन दीन से तुम महरूम हो जाओगे। अबू जर ने क्या कबूल किया? इख्तियार है ना, अबू जर को मजबूर नहीं थे। बाज दफा लोगों को जो है वो ये जो है जिला वतन कर दिया गया, कोई उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं है, कंपनी से निकाल बाहर कर दिया, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। नहीं, ऑप्शन है उनके पास, रास्ता है उनके पास। अबू जर अगर दीन का सौदा कर लो, तुम्हें हम ओहदा देंगे, तुम्हें मनसब देंगे, तुम्हें दौलत देंगे, और अगर तुमने दीन को हमारे हाथ न बेचा, अगर तुम दीन खुदा पे कायम रह गए तो तुम्हें यह सारी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अबू जर ने इख्तियार के साथ रब्जा जाना बर्दाश्त किया, जहां भूखे प्यासे अबू जर ने दम तोड़ दिया, जहां अबू जर को कोई दफन करने वाला भी ना होता, लेकिन मौला ने क्या कहा था, अल्लाह रास्ता निकाल देगा, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। जब अबू जर का इंतकाल हो गया तो बेटी आकर के उस रास्ते पर खड़ी हो गई जहां से काफिले गुजरा करते थे। एक काफिला आ रहा था, काफिले को रोका, रोकने के बाद कहा, एक मुसलमान दुनिया से गुजर गया है, उसे दफन कर दो। कौन है मुसलमान? सहाबी रसूल अबू जर है। क्या मुकद्दर है अबू जर का? काफिला मालिक अश्तर का जा रहा था, मालिक अश्तर का काफिला जा रहा था। मालिक अश्तर आए, आने के बाद इज्जत व एहतराम के साथ अबू जर को दफन किया। अगर सार आसमान और जमीन के सारे रास्ते भी बंद हो जाएं, अगर इंसान के पास तकवा है तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। जितना अलबत्ता हमारे लिए ये जो है मसलहत है, हमेशा दौलत का मिल जाना मसलहत नहीं होता है, हमेशा ओहदे का मिल जाना मसलहत नहीं होता है। अगर दौलत हमारे लिए मुफीद है, सारे रास्ते बंद हो जाएं फिर भी खुदा हमें दौलत से नवाजेगा। अगर ओहदा हमारे लिए मुफीद है, सारे रास्ते बंद हो जाएं फिर भी खुदा हमें ये जो है नवाजेगा इस चीज से। लेकिन अगर हमने दुनिया को हासिल करना चाहा दीन का सौदा करके, दुनिया की नेमतों को हमने ज्यादा अहम समझ लिया, दीनी नेमतों को हमने कम कीमत अता की, हमने उसे कम कीमत समझा दीन की चीजों को। मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान दुनिया को हासिल करना चाहेगा दीन का सौदा करके, लफतहल्लाहु अलैह मा अज़र मिन, हम जिस नुकसान से बचने की खातिर दीन का सौदा कर रहे हैं, खुदावंद आलम उससे ज्यादा नुकसान में उसे जो है मुबतला कर। और बिल्कुल यही जुमला इसी से जो है मिलता जुलता है, जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। मौला फरमाते हैं, मन हावला अमरन बिमासियतिल्लाह फहुवा अफवतु लिमा यरजू व असरउ लिमा यहज़ुर, जो शख्स अपना दुनियावी मकसद हासिल करना चाहेगा अल्लाह की नाफरमानी करके, जॉब लेनी है हमें, ओहदा लेना है, कारोबार है, बिजनेस है, लोगों से ताल्लुकात बनाना है, मकबूलियत हासिल करना है, शोहरत हासिल करना है, ये सारी चीजें मना नहीं है इस्लाम में, لیکن یہ چیزیں کبھی حلال طریقے سے حاصل ہوتی ہیں، کبھی حرام طریقے سے حاصل ہوتی ہیں. دولت کبھی حلال طریقے سے ملتی ہے، دولت کبھی حرام طریقے سے ملتی ہے. کبھی عہدہ و منصب حاصل کرنے کے لیے حرام کام انجام دینا پڑتا ہے. امام حسین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنا مقصد دنیاوی حاصل کرنے کے لیے حرام راستے کو اپنائے گا، معصیت خدا کے راستے کو اپنائے گا، فَهُوَا أَفْوَتُ لِمَا يَرْجُوَ أَسْرَعُ لِمَا يَحْذُرُ، جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ملے گا، اور جس چیز سے بچنا چاہتا ہے اسی میں پھنس جائے گا. حاصل کرنا چاہتے ہیں دولت، اللہ کی نافرمانی کے ذریعے نہیں ملے گی. ہم فقر و فاقے سے بچنا چاہتے ہیں، گمنامی سے بچنا چاہتے ہیں، بدنامی سے بچنا چاہتے ہیں، اور راستہ ہم نے وہ اختیار کیا جو حرام راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، اللہ کی معصیت کا راستہ ہے. امام فرماتے ہیں فَهُوَا أَسْرَعُ لِمَا يَحْذُرُ، جس سے بھاگ رہے تھے اسی کا شکار ہو جائے گا. عمر سعد بہترین مثال ہے، عمر سعد بہترین مثال ہے. عمر سعد نے اقتدار حاصل کرنے کے جو راستہ اپنایا وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ہے گناہ کا راستہ، وہ حرام کا راستہ. عمر سعد کو جو ابن زیاد نے طلب کیا ہے اپنے ہاں اور کہا ہے، جو بحث ہو رہی تھی کربلا میں حسین سے لڑنے کے لیے کسے بھیجے، اب حسین جیسی عظیم شخصیت کے لیے کسی معمولی انسان کو تو نہیں بھیجتے، اپنے دانش میں جو سب سے بہتر ہو. عمر سعد، سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے، ایک شہرت رہی ہے سعد ابن وقاص کی، پیغمبر کی یہ جو ہے اصحاب میں سے رہے ہیں سعد ابن وقاص، خود عمر ابن سعد بھی جو ہے وہ اصحاب پیغمبر میں سے ہے، بچپن تھا عمر ابن سعد کا، مگر دیکھا تو ہے اس نے بھی پیغمبر کو، ایک شہرت ہے اس کی، عالم اسلام میں پہچانا جاتا ہے، لہذا انتخاب عمر سعد کا کیا گیا. بلایا ابن زیاد نے عمر سعد کو اور کہا کہ تمہیں ایسے ایسے کربلا جانا ہے حسین کے مقابلے میں، ان سے بیعت لو، بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر لو. عمر سعد نے کہا ابن زیاد تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عمر سعد واقف نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے حسین کو، قتل حسین کے گناہ سے ناآشنا ہے، جاہل نہیں ہے، حسین کو پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ حسین کون ہے، عظمت حسین سے آشنا ہے، خون حسین میں ہاتھوں کو رنگین کرنے کے گناہ سے آشنا ہے. کہتا ہے ابن زیاد تیرا دماغ خراب ہو گیا، میں اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگین کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، میں تو رہ جا رہا ہوں، یزید نے مجھے رے کا گورنر بنایا، یہ فرمان ہے. ابن زیاد نے کہا دیکھے تو، ہاتھ میں لیا، لے کے رکھ لیا، کہا پہلے کربلا اس کے بعد رہے، پہلے کربلا پھر رہے، ابھی تک امتحان کا موقع نہیں آیا تھا، ابھی حسین کے قتل سے انکار کر رہا ہے، اسے گناہ عظیم سمجھ رہا ہے، لیکن اب مسئلہ بیچ میں کیا آ گیا؟ گورنری کا مسئلہ آ گیا، حکومت کا مسئلہ آ گیا. یہی تو انسان پہچانا جاتا ہے، شناخت تو یہی پر ہوتی ہے. ابھی بھی اللہ کا تقویٰ ہے یعنی ثم اتقی اللہ، یہ وہ منزل ہے، اگر اس کے باوجود انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرے. کہتا ہے مجھے سوچنے کا وقت دو، مہلت دو، ابھی تو صاف انکار کر رہا تھا، اب جب عہدے کی باری آ گئی کہتا ہے ہمیں مہلت دو، یہ پہلا قدم ہے گناہ کا. یہ سوچنے کا کیا موقع ہے؟ یہ سوچنے کی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو پتا ہے کہ حسین بے گناہ ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ حسین راکب دوش رسول ہے، تم جانتے ہو حسین کون ہے اور یزید کون ہے، تجھے اچھی طرح پتا ہے. کہتا ہے مجھے سوچنے کا موقع دو. گھر آیا، رات بھر صحن خانہ میں ٹہلتا رہا، رات بھر، اس کا بیٹا راوی ہے نقل کرتا ہے کہ میرا بابا رات بھر ٹہلتا رہا، کبھی کہتا تھا اپنے سے بات کر رہا، خود سے گفتگو کر رہا، کبھی کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کربلا جاؤں حسین سے جنگ کرنے کے لیے، نواس رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں گا، حسین جیسا عظیم انسان اس کا قتل، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی. پھر بات کرتا تھا لیکن اگر نہ گئے تو رے کی حکومت نہ ملے گی، رے کی حکومت اگر مل گئی تو سات پشتیں عیش کریں گی، یہ منصب پھر کہاں ملے گا، یہ گولڈن چانس پھر کہاں ہاتھ آئے گا، ہمیشہ تھوڑی ایسے چانس انسان کو ملتے ہیں، بار بار ایسی فرصت ہاتھ نہیں آتی ہے، اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم سے رے کی حکومت چھن جائے گی. رات بھر اسی کشمکش میں رہا، نفس امارہ اور نفس لوامہ کے بیچ جنگ چلتی رہی، یہاں تک کہ نفس امارہ غالب آ گیا، شیطان عقل پہ غالب آ گیا، خواہش نفس نے عقل کو اسیر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ ہم کربلا جائیں گے، اور اپنے کو یوں مطمئن کر لیا. خوب، کربلا جانے کا مطلب کوئی حتماً جنگ تھوڑی ہے، ہم جائیں گے کربلا، جانے کے بعد یہ جو ہے صلح کرا دیں گے، کوئی اور جائے گا تو شاید جنگ ہو جائے. کس طرح سے شیطان انسان کو اغوا کرتا ہے، کوئی اور جائے گا ہماری جگہ پر، ممکن ہے وہ زیادہ سختی سے پیش آئے، میں جاؤں گا صلح کرا دوں گا، امت کے درمیان اختلاف سے، امت کو اختلافات سے یہ جو ہے نجات مل جائے گی، بے گناہوں کا خون نہیں بہایا جائے گا. ابن زیاد کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں کربلا جانے کو تیار ہوں. آ گیا کربلا. کربلا آنے کے بعد اس نے پہلی کوشش یہی کی کہ جنگ نہ ہو، راستہ غلط اختیار کیا. آنے کے بعد امام حسین کو سمجھانے لگا، جس سے سمجھنا ہے اسے سمجھانے لگا، جس سے سمجھنا چاہیے تھے امام سمجھانے آئے ہیں امت کو، یہ حاجی امت ہیں، امت کو سبق پڑھانے آئے ہیں، امت سے سبق پڑھنے نہیں آئے ہیں. امام کو سمجھا رہا ہے، امام اسے سمجھا رہا ہے، امام کو سمجھا رہا ہے. یہاں تک امام نے اس سے کہا کہ تجھے کیا چاہیے، کیوں اپنی عقبہ خراب کر رہا ہے، پیسہ چاہیے ہم دیں گے. کہتا ہمیں تو رہے گی حکومت چاہیے، وہ آپ کے پاس کہاں ہے. آخر میں امام نے فرمایا کہ جا، تجھے رے کا گیہوں کھانا نصیب نہ ہوگا تو بستر پہ مارا جائے گا. مذاق اڑاتا ہے امام کا، کہتا ہے کہ گیہوں نہ صحیح تو جو کھا لیں گے، گیہوں نہ صحیح تو جو کھا لیں گے. یہاں تک کہ یہ گفتگو ابھی امام حسین اس میں چل رہی تھی، گزرتا شبر آ گیا. اس آرڈر کے ساتھ آیا تھا کہ عمر سعد اگر حسین کا کام نہیں تمام کرتا تو فوج کی سپہ سالاری شمر لے لے کمان سنبھال کر کے، حسین کا کام تمام کرے. شمر نے آ کے کہا کہ یا تم کام تمام کرو یا ہمیں کمان ہمارے حوالے کرو. اب یہاں وہ سوچتا ہے کہ اتنا آگے تو میں آ چکا ہوں، اتنا دور آ چکا ہوں، کیا اتنا قریب پہنچ کر کے رہے کی حکومت کو چھوڑ دو. کہتا ہے نہیں، میں خود کام تمام کروں گا، اور جنگ کا اعلان کر دیتا. پہلا تیر عمر سعد نے مارا، وہی عمر سعد جو ابھی یہ کہہ رہا تھا بھلا قتل حسین میں اپنے کو آلودہ کروں گا، خون حسین سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں گا، اتنا بڑا گناہ انجام دوں گا. لیکن اب وہ عمر سعد یہ گناہ عظیم کو کس لیے انجام دے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ، رئی کی حکومت. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، من حاول امرا بمعصیت اللہ فهو افوت لما یرجو واسرع لما یحضر. جو اللہ کی معصیت کے ذریعے، اللہ کے گناہ کے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہے گا، اس کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. جو چاہتا ہے وہ نہیں ملے گا، جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسی کا شکار ہوگا. عمر سعد کیا چاہتا ہے؟ دولت چاہتا ہے. عمر سعد کیا چاہتا ہے؟ رے کی حکومت چاہتا ہے. عمر سعد کیا چاہتا ہے؟ اپنے بچوں کا کیریئر سنوارنا چاہتا ہے. عمر سعد کیا چاہتا ہے؟ سات نسلیں ہماری عیش کریں. عمر سعد بھاگ کس چیز سے رہا ہے؟ گمنامی سے بھاگ رہا ہے، بدنامی سے بھاگ رہا ہے، ذلت سے بھاگ رہا ہے. اسے شہرت و اقتدار اور عزت و دولت چاہیے. مل گئی، ملا سب کچھ. عمر سعد نے کربلا میں جتنا ظلم ہو سکتا تھا اس نے کیا، صرف اس لیے کہ وہاں پر نمبر بنتا جائے ابن زیاد کے پاس، اسے مقبولیت وہاں ملتی جائے، کل جب پہنچے تو اس کا استقبال ہو. لیکن حسین کا کہا ہوا جملہ ہے، غلط تو نہیں نہ ہو سکتا. جب عمر سعد قتل حسین کے بعد آتا ہے کوفہ ابن زیاد کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے لو میرا اور رے کا فرمان کہاں ہے، میں رہ جاؤں. ابن زیاد نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم حسین سے خفیہ میٹنگیں کیا کرتے تھے. کہ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم نے تمہارا کام کیا یا نہیں کیا؟ جو ذمہ داری تھی اسے میں نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ تم نے ذمہ داری دی تھی حسین کو قتل کرنا، ہم نے حسین کو بھی قتل کیا، ان کے پورے خاندان کو بھی قتل کیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے بھی ہم لے آئے ہیں. کہا نہیں، تم نے میٹنگیں کیوں کی ان کے ساتھ؟ تم پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. فرمان لے کر کے اس نے پھاڑ کر کے پھینک دیا. عمر سعد وہاں سے نکلا، یہ کہتا ہوا نکلا، خسرت دنیا والآخرہ، میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی. پاگل ہو گیا عمر سعد. جس گلی سے گزرتا تھا بچے اسے پتھر مارتے تھے، قاتل حسین کہہ کے اسے مارا کرتے تھے. یہاں تک جناب مختار کا جب انقلاب آیا ہے، جناب مختار کے انقلاب میں عمر سعد بھی مارا گیا، اس کے دونوں بیٹے بھی مارے گئے. امام حسین نے کیا کہا تھا، جا تجھے بستر پر موت آئے گی. عمر سعد یہ جو ہے بہنوئی بھی تو تھا, یہ جو ہے مختار کا, پہلے اس نے آ کر کے پناہ لی تھی, امان نامہ حاصل کر لیا. مختار نے جو بہن کی خاطر امان نامہ دیا اس میں کیا لکھا تھا؟ اب عمر سعد کو امان ہے, ما لم یحدث حدثا, جب تک یہ کوئی نئی سازش نہ کرے. دو معنی اس کا ہوتا ہے, ما لم یحدث حدثا کا دو معنی ہے. ایک تو معنی جب تک کوئی نئی سازش نہ کرے تب تک اسے امان, اور ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے جب تک یہ جو ہے وضو کو باطل کرنے والا کوئی عمل اس سے انجام نہ پائے تب تک اس کو امان ہے. ما لم یحدث حدثا اسے امان ہے, کب تک امان؟ وہ سمجھ رہا ہے جب تک کوئی نئی سازش نہ کرے تب تک امان. مختار نے جو معنی مراد لیا ہے, جب تک یہ جو ہے وضو کو باطل کرنے والا کوئی عمل انجام نہ دے تب تک امان. اسے امان مختار دینا نہیں چاہتے تھے, دباؤ کے تحت امان تو دی مگر ایسی امان دی جو امان نہیں ہے. کون ایسا انسان ہے جو ایسا کام انجام نہ دے جس سے اس کا یہ جو ہے وضو باطل ہو جائے؟ عمر سعد آرام سے گیا, گھر سو گیا کہ اب کوئی نئی سازش نہ کریں گے, جان بچی لاکھوں پائے, اب کون جائے گا اپنے کو خامخواہ زحمت میں ڈالنے, اب کبھی ایسی کوئی حرکت نہ کریں گے. ادھر عمر سعد بستر پہ سو رہا ہے, ادھر مختار نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہا جاؤ اسے جو ہے وہ گرفتار کر کے لاؤ, دیکھو بڑا مکار ہے, اگر کہے ذرا مجھے کپڑا وپڑا تبدیل کرنے دو اسے وہیں پہ قتل کر دینا, سازشی ذہن ہے اس کا. مختار کے سپاہی آئے, جیسے ہی وہاں پہنچے عمر سعد نے کہا ہمیں تو مختار نے امان دے دی ہے, یہ امان نامہ کا پڑھو تو کیا لکھا ہے اس کے اندر. ما لم یحدث حدثا, سو گئے وضو باطل, امان نامہ ختم ہو گیا. اس نے کہا اچھا مجھے ذرا کپڑا پہننے کی تو مہلت دو. وہیں پر مختار کے سپاہیوں نے بستر پہ اسے مارا. امام نے کیا کہا تھا؟ جا تجھے جرے کا گیہوں نصیب نہ ہوگا, بستر پہ مارا جائے گا. من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو و اسرع لما یحضر. تو دو طرح کی نعمتیں ہیں, کچھ دنیاوی نعمتیں ہیں کچھ دینی نعمتیں ہیں. دینی نعمتوں کو اگر ہم نے دنیاوی نعمت کے اوپر قربان کرنا چاہا, دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان دین کو قربان کر دے. دین وہ عظیم چیز ہے کہ اس کے اوپر ہزار دنیا قربان کی جا سکتی ہے. عمر سعد نے دنیا کے لیے دین قربان کر دیا, اور کربلا کے 72 شہیدوں نے دین کے خاطر دنیا قربان کر دی. آج کس کا اقتدار ہے؟ آج کس کا نام ہے؟ آج کسے عزت ملی ہے؟ آج کسے شہرت ملی ہے؟ دنیا میں آخرت میں جو مقام ان کا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, اللہ نے جو دنیا میں انہیں درجہ دیا ہے یہ درجہ کسی بادشاہ کو حاصل ہے, کسی شہنشاہ کو حاصل ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا جسے کربلا کے شہیدوں کو جو درجہ ملا ہے وہ درجہ ملا ہو؟ آج کروڑوں افراد کی تمنا یہی ہے, یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کربلا کے شہید تو اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے, جو درجہ تمہیں ملا ہے جو مقام تمہیں ملا ہے وہ کاش ہمیں بھی مل جاتا. کربلا کے شہیدوں کو یہ مقام کیسے ملا, یہ درجہ کیسے ملا, یہ رتبہ کیسے ملا؟ کربلا کے شہیدوں کو یہ درجہ اگر ملا ہے تو اطاعت خالق کی بنا پر ہے, فرما برداری امام کی بنا پر ہے. یہ چیز تھی, ورنہ اگر وہ بھی ان لوگوں کی طرح سے جو دولت کے لالچ میں آ کر کے, جو خوف کے باعث قتل حسین پر کمر بستہ ہو گئے, اگر حرز نے آخری وقت میں فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو جو حرملہ کا انجام ہوا وہی تو حر کا انجام ہوتا. آخری وقت میں حر نے فیصلہ کر لیا, اور واقعاً وہ بڑا اہم فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا. بھائی لشکر کا سربراہ ہے, امید نہیں ہے ملنے کی, مل چکا ہے اسے سب کچھ, کماندار ہے, ایک دستے کا کمانڈر ہے ہور. اب اگر فیصلہ کرنا ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. کچھ لوگوں کو ملنے کی امید ہوتی ہے, ملنے کی امید میں بہت کچھ کر گزرتے ہیں, لیکن جو ہے اسے چھوڑنا اور مشکل ہوتا ہے. امیدوں کو چھوڑنا پھر بھی مشکل ہے مگر پھر بھی آسان, لیکن موچو ہاتھ میں ہے اسے چھوڑ دینا یہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. حر کا فیصلہ بہت اہم فیصلہ تھا, بڑا مشکل فیصلہ تھا. جب شب عاشور آئی ہے, حر دین اور دنیا کے درمیان ہے، ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے، دین کو بچا کر کے دنیا قربان کر دیں یا دنیا کو بچا کر کے دین قربان کر دیں، بے چین ہے حر، پریشان ہے حر، فیصلہ کیا کرے، بے چینی سے اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے کہ حر کے غلام کی نگاہ جب حر پر پڑتی ہے، بے چینی کو دیکھا، سوچا شاید حر پیاسا ہے، کوزے میں پانی لیا، پانی لا کر کے حر کے ہاتھوں میں دیا، مقاتل میں اتنا ہی ملتا ہے کہ حر نے پانی کو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد پانی کو زمین پہ پھینک دیا۔ اب یہ تو مقاتل میں نہیں ہے کہ حر کو پانی میں کیا نظر آیا، لیکن تصور تو کر سکتے ہیں نا، کیا عجب کہ حر نے پانی میں حسین کے ننھے ننھے بچوں کی بلکتی ہوئی تصویریں دیکھ لی ہوں۔ حر تو پانی پی رہا ہے، ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ جب حر کے غلام نے یہ دیکھا کہ حر نے پانی کو زمین پر پھینک دیا ہے، حر کے بھائی کے پاس گیا اور جا کے کہا، آج میں تمہارے بھائی کا عجب عالم دیکھ رہا ہوں، بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، میں سمجھا پیاسے ہیں، میں نے پانی پیش کیا، پانی پینے کے بجائے پانی کو زمین پر پھینک دیا۔ حر کا بھائی آیا، آنے کے بعد پوچھتا ہے، بھیا میں یہ کیا سن رہا ہوں، یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ اضطراب کیسا ہے، یہ بے چینی کیسی ہے، تم جیسا شجاع، تم جیسا بہادر ہو یہ اضطراب۔ عزیز و بعض سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب لفظوں میں نہیں دیا جا سکتا ہے۔ حر نے بھائی کے ہاتھ کو پکڑا، خیمے سے باہر آیا، آ کر کے حسین کے خیمے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، کہ بھیا تم میرے اضطراب کی وجہ جاننا چاہتے ہو کہ میں پریشان کیوں ہوں، بھیا میں اضطراب میں کیوں پڑا ہوا ہوں، غور سے سنو تمہیں اپنا جواب مل جائے گا۔ اب جو حر کے بھائی نے غور سے سنا، کہ بھیا میرے کانوں میں ایک آواز آ رہی ہے، کہ کیا سنا، کہ حسین کے خیمے سے ننھے ننھے بچے التاش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کے نعرے بلند کر رہے ہیں، کہ بھیا یہی تو میرے اضطراب کا سبب ہے، بھیا انہیں پہچانتے ہو، یہ کون ہے، یہ وہی تو ہے نا جب ہمارا لشکر پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا، انہوں نے صرف انسانوں کو نہیں ہمارے جانوروں تک کو پانی پلایا، بھیا یہ کہاں کا انصاف، آج ہمارے جانور تک پانی پی رہے ہیں، ہائے رسول کا نواسا، اس کے ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اضطراب کی رات تمام ہوئی اور اطمینان کی صبح نمودار ہوئی۔ اب حر نے فیصلہ کر لیا ہے، میں دنیا کو دین پر سے قربان کر دوں گا، دنیا بچا لوں، دنیا کو قربان کر دوں گا، دین کو بچا لوں گا۔ حر نے اپنے اس ارادے کا اظہار اپنے بیٹے سے کیا، کہا بیٹا میں تو آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جہاں پیاس ہے۔ حر کو تو پتا ہے وہاں کیا ہے، جہاں پیاس ہے، جہاں کے اوپر تھوڑی دیر میں جنگ شروع ہونے والی ہے، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حر کو یہ بھی پتا ہے، حر اسی جو ہے فوج کا افسر ہے نا، اس کو تو پتا ہے شہید ہونے کے بعد غسل و کفن بھی نہ ملے گا، شہید ہونے کے بعد قبر بھی میسر نہ ہوگی، ارے لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا۔ سب کو جانتے ہوئے حر نے فیصلہ کر لیا، ساری تکلیفیں برداشت ہیں، مگر دین کو قربان کر دینا برداشت نہیں ہے۔ چلتا ہے حسین کے لشکر کی طرف، تھوڑی دور آہستہ آہستہ لشکر سے دور ہوتے ہوتے ایک حصہ لشکر کا نکل گیا، تو ایک جگہ پہ رک کر کے اپنے بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کیوں بابا، کیوں بابا، نظریہ جب تبدیل ہو جاتا ہے، دیکھیے، کیوں بابا ہاتھوں کو کیوں باندھوں؟ کہا بیٹا انہی ہاتھوں سے تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، اے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو۔ کیوں بابا؟ بیٹا حسین سے آنکھ ملانے کی تاب نہیں ہے۔ حر کے بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا، آنکھوں پہ پٹی بندھی، باپ اور بیٹے حسین کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر دور سے جب حسین کی نگاہ حر پہ پڑی، اس کے بیٹے پہ پڑی، مزاج شناس نگاہ امامت پہچان گئی، یہ وہ والا حر نہیں ہے جس نے دنیا، جس نے دین کے اوپر جو ہے اپنی دنیا کو فوقیت دی تھی، اب یہ وہ حر آ رہا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم رکھ رہا ہے۔ آواز دیتے ہیں، بیٹا علی اکبر مہمان آ رہا ہے، میرے بھیا عباس، ارے استقبال کو آگے بڑھو، مہمان آ رہا ہے۔ ادھر سے علی اکبر آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، حر کو لے کر کے آقا کی خدمت میں آئے۔ حر آقا کی خدمت میں آتے ہی اپنے سر کو حسین کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے، حل
لی من توبہ، آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کیا کریم گھرانہ ہے، کیا کریم گھرانہ ہے۔ کل کے دشمن کو حسین نے ایک دفعہ جھکے، جھک کر کے ہر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ہر جا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، مگر ہر تو عجب وقت میں آیا ہے جب تیری ضیافت کے لیے میرے خیمے میں قطرہ پانی تک نہیں ہے۔ ہر کہتا ہے مولا میری ضیافت کی پرواہ نہ کیجئے، میری ضیافت کی فکر نہ کیجئے، اب میری ضیافت آپ کے نانا حوضِ کوثر پہ کریں گے۔ آقا فقط اس میں شہادت عطا ہو، حسین نے اجازت دی۔ پہلے ہر کا بیٹا شہید ہوا، اس کے بعد ہر جب زخمی ہو کر کے زمین کربلا پہ گرا، ایک دفعہ آواز دیتا یا مولا ادرکنی۔ ارے حسین یہ آواز سنتے اور بھلا اس ہر کے سرحانے نہ جاتے، فوراً ہر کے سرحانے آئے، آنے کے بعد زمین گرم میں کربلا پہ بیٹھ گئے۔ اللہ ہر کا مقدر، اپنے زانو کے اوپر ہر کے سر کو رکھا، اس زانو کو پہچانا یہ کون سا زانو ہے؟ ارے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہی زانو ہوگا جہاں شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر ہوگا۔ ارے ہر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں ہر تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام ہر رکھا تھا۔ اللہ اکبر، جب ہر نے دنیا کو مقدم رکھا تھا تو حسین نے کہا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اب جب حساب ہر نے دین کو مقدم رکھا ہے، ہر وہی ہر ہے، حسین وہی حسین ہیں، ارادے بدل گئے، نیت بدل گئی، اب حسین کیا کہتے ہیں؟ تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام ہر رکھا ہے۔ اے عزیزو، جب حسین نے کہا تھا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو جواب میں ہر نے کیا کہا تھا؟ جواب میں ہر نے یہی تو کہا تھا نا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی مادر گرامی تو عظیم خاتون ہے جس کا بلا وضو نام بھی زبان پہ نہیں لایا جا سکتا۔ اے عزیزو، یہ بڑا کریم خاندان ہے، کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتا۔ اے ہر، تو نے میری ماں کا احترام کیا ہے، حسین نے ہر کو وہ تحفہ دیا جو کربلا کے کسی شہید کو نہ ملا، ایک دفعہ جیب سے رومال فاطمہ نکالا، ہر کی زخمی پیشانی پہ باندھا، اے ہر میری ماں کا تحفہ قبول کر لے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما، جب کبھی دین و دنیا ہمارے سامنے ٹکرائے ہمیں توفیق دے ہمیشہ دین کو مقدم رکھیں دنیا کے اوپر۔ پالنے والے کتنی ہی مشکلیں ہوں، کتنے ہی مصائب ہوں، کتنی ہی پریشانیاں ہوں، ہمارے قدم میں لغزش نہ آنے پائے، ہم کبھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، وجعلنا من عوانه وانصاره، ماتم حسین۔